دم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ہمارے نہایت ہی بزرگوار اور نہایت ہی قابل احترام بھائی اور ساتھی حجت الاسلام والمسلمین سید طالب حیدر صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں آج کی اس مجلس کو برپا کیا گیا۔ مرحومہ سے میرا بہت زیادہ ارتباط نہیں، لیکن جو چند ایک ملاقاتیں رہیں اور ایک سفر میں مرحومہ کے ساتھ جانے کا اتفاق رہا، ایک نہایت ہی شفیق اور ایک نہایت ہی محبت کرنے والی خاتون، اور کسی بھی والدین کا اثر حقیقت میں ان کی اولاد سے ظہور کرتا ہے۔ البتہ ہم اس کو 100% قانون کے طور پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سے اسی آیت کے ضمن میں جو تفسیر روائی میں سے بعض نے بیان کی ہے روایت کو کہ جب حضرت کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا اور والدین کے حق کے حوالے سے سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ اپنے والد کا احترام کرو، اپنے والد کی اطاعت کرو، اپنے والد کی اطاعت اور احترام اس طریقے سے کرو کہ کبھی بھی اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو، لہذا کوئی بھی خوبی اور کمال جب تم اپنے اندر دیکھو اور تمہیں اس بات کی خوشی ہو کہ میرے اندر یہ کمال موجود ہے، خدا کے شکر کے ساتھ ساتھ اللہ نے جن کے شکر کا حکم دیا ہے وہ والدین اس لیے ہیں کہ تمہاری اس خوبی کے اندر بھی تمہارے والدین کا حصہ شامل ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے قرآن کریم میں، بالآخر علماء اور افاضل یہاں پر موجود ہیں، یہ یقیناً بعض ان میں سے میرے سینئرز بھی ہیں اور استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں، ان کے سامنے تو صرف ایک شاگرد کے عنوان سے تعمیل حکم میں چند ایک مطالب عرض کروں گا، یہ یقیناً علماء اور افاضل مجھ سے زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں کہ والدین کے بارے میں تقریباً علماء کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے جتنے مقامات پر بھی انسان کو والدین کے حوالے سے متوجہ کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو ذکر کیا۔ تو بالآخر کوئی ربط ایسا ہے والدین اور توحید کے درمیان میں، والدین کے حقوق اور توحید کے درمیان میں کوئی ایسا لنک ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم جہاں کہیں پر بھی والدین کا تذکرہ کر رہا ہے، بالعکس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بھی خدا نے توحید کو تذکرہ کیا ہو وہاں والدین کا تذکرہ ہو، لیکن جہاں کہیں پر بھی والدین کا تذکرہ ہے، ان کے حقوق کا تذکرہ ہے، تو پروردگار عالم نے اپنی توحید کو وہاں ذکر فرمایا۔ تو بالآخر ایک رابطہ ہے، انشاءاللہ اشارہ کوشش کروں گا کہ وہاں تک پہنچ سکوں کہ کیا رابطہ ہے والدین کے حقوق اور توحید کے درمیان۔ لیکن ایک مرحلہ عرض کروں گا آیت کے ترجمے کے ضمن میں اور پھر انشاءاللہ مطلب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، بوالدیہ، اس کے دونوں والدین کے بارے میں، بس وصیت کا جو تعلق ہے وہ دونوں سے ہے، اور وہ وصیت کیا ہے؟ انشکر لی، یہ کہ میرا شکریہ ادا کرو، وہ والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کم ترین انسان اگر تھوڑا سا بھی درک کرنا چاہے والدین کی عظمت کا، ایک مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو تذکرہ فرما رہا ہے، انشکر لی۔ وصیت کیا کی ہے انسان کو؟ والدین کے بارے میں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ والدین کے بارے میں جب تمہیں وصیت کی ہے تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرما رہا، وصیت تمہیں ہم نے والدین کے بارے میں کی ہے لیکن انشکر لی، یہ کہ میرا شکریہ ادا کرو وہ والدین۔ اور پھر ایک حکم ہے، آپ یقیناً فرش ازا سے ان مجالس کے صدقے سے بہت سارے ایسے مطالب بارہا سماعت کر چکے ہوں گے اور آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ جہاں حکم ایک آ جائے وہاں پر کیفیت اطاعت تقریباً ایک مرتبے میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً اس طریقے کا مقام ہے کہ جب ہم فرمت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر، اولی الامر کی جو تمہارے درمیان سے ہیں۔ اب اس بحث میں ہم عصمت ائمہ کے اوپر جو دلیل لے کر آتے ہیں وہ یہاں سے، اور حتیٰ
علماء اہل سنت کے افاضل نے بھی اس آیت پر آ کر یہاں پر اولی الامر کی عصمت کو ثابت کیا ہے، گرچہ بعد میں انہوں نے اولی الامر کے معنی میں اختلاف کیا ہے، لیکن اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اولی الامر یہاں پر جو افراد مراد ہیں وہ معصوم ہونے چاہیے. لہذا وہ تمام کے تمام مفسرین کہ جو عام طور پر مشہور ہیں اس بات پر کہ جہاں کہیں پر بھی کسی آیت سے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے، انہوں نے اپنا سارا علمی زور اس بات پر لگایا ہے کہ کسی طرح سے اس آیت کو اہل بیت سے دور رکھا جائے، اور اس کے لیے پھر وہ ضعیف ترین حتیٰ بالیقین من گھڑت روایتوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اہل بیت سے اعراض کیا جا سکے. اب اس اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد، اور اس کیفیت کے باوجود وہی علماء آ کر جب اولی الامر کی اطاعت کی بحث میں وارد ہوتے ہیں تو مجبور ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں دو اطاعتوں کو ذکر کیا، اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو، پھر فرمائے با اطیع الرسول و اولی الامر منکم اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی، کہا اگر یہ ساری اطاعتیں کسی ایک معنی میں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی حکم سے کہتا، لیکن جب اللہ نے جدا کیا ہے تو یہ واضح ہے کہ اللہ کی اطاعت کا مقام اور ہے اور رسول کی اطاعت کا مقام اور ہے. اب جب اللہ نے رسول کی اطاعت کے مقام کو جدا کیا ہے اور پھر تیسری اطاعت کی بات کر رہا ہے اور اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا ہو، تو پھر ضروری تھا کہ تیسری مرتبہ بھی اللہ کہتا وَأُطِعُوا اولی الامر منکم، لیکن جب اللہ نے تیسری مرتبہ اطاعت کا تذکرہ نہیں کیا تو واضح طور پر مراد کیا ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے، صاحبان امر کی کرنی ہے. اب آپ اگر ہم سے کبھی سوال کریں کہ یہ اہل بیت اطہار کی عصمت کو آپ لوگوں نے خود گڑھا اور آپ اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں، قرآن نے نہیں کہا، تو ہم یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت اگر رسول کی اطاعت کی مانند ہے تو پھر صاحبان امر وہ ہونے چاہیے کہ جن کا حکم رسول کی مانند ہو اور وہ جس چیز کی طرف بلائیں وہ بالکل اسی طرح سے ہو جیسے رسول بلا رہے ہیں. اب اگر رسول خدا کی طرف دعوت دینے میں غلطی نہیں کر سکتا تو صاحب امر بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس سے غلطی کا کوئی امکان نہ ہو. پس آیت خود بخود عصمت کا اعلان کر رہی ہے، پس جہاں پر خود بخود اعلان ہو رہا ہو وہاں پر لفظوں میں لا کر یہ کہنا کہ ہوا معصوم، یہ اصطلاح قرآن نے اس طریقے سے استعمال نہیں کی، اس کی اپنی مصلحتیں اور اپنے مقامات ہیں، لیکن مقام عصمت کو قرآن نے کبھی بھی اس نام سے نہیں اس کے مقام کی کیفیات کے اعتبار سے بیان کیا ہے. یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کو بعد میں ہم نے اپنے فہم کے لیے ڈرائیو کیا ہے، ایکسٹریکٹ کیا ہے خود قرآن اور روایات کے الفاظ سے. لہذا ایک حکم ہے، اس ایک حکم سے اندازہ لگتا ہے کہ جو اطاعت کا مقام پیغمبر کا ہے وہ صاحبان امر کا ہونا چاہیے. اب ہم کسی سے کوئی بحث نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں اگر تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر صاحبان امر کی فہرست میں کسی کو لانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اگر تم نے کسی گناہگار کو، کسی عاصی کو، کسی فاسق کو، کسی فاجر کو، کسی منافق کو اس فہرست میں داخل کیا تو یہ عین توہین پیغمبر ہے، اس لیے کہ تم گویا کسی فاسق اور فاجر اور منافق کی اطاعت کو پیغمبر کی اطاعت کے برابر لے کر آ رہے ہو. لہذا اب یہاں پر بحث نہیں ہے کہ آپ اولی الامر کی بحث میں کس کو شامل کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی شامل کرنے سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ رہا جائے. لہذا آپ اگر اسی قائد قانون کے اعتبار سے آ کر دوبارہ ہم اسی آیت پر نظر ڈالیں، انشکر لی، وصیت کیا کی جا رہی ہے، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والے دیکھ اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اب جب اللہ ایک حکم تشکر میں اپنی ذات اور والدین دونوں کو شامل کر رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ مقام شکر کے اعتبار سے. لہذا اب یہاں پر بعض اوقات کچھ کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں، کہاں پروردگار کا شکر اور کہاں والدین، بالآخر خالق اور مخلوق کا ایک فرق باقی ہے، لیکن مقام شکر مقام اطاعت نہیں ہے، مقام شکر مقام عبادت نہیں ہے. لہذا اس کو ذہن میں زیادہ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقام کیا ہے، جگہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. الی المصیر، آخری جملہ کو آیت کا کیا ہے؟ آخری جملہ یہ ہے، میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر، صرف میری طرف تمہاری بازگشت ہے، پلٹ کر تم نے میرے پاس ہی آنا. وصیت کس کو کی ہے؟ انسان کو. کیا وصیت کی ہے؟ والدین کے بارے میں، کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ اور اپنے والدین. لیکن اس جملے کے درمیان میں پروردگار عالم نے ایک جملے معترضہ استعمال کیا. یہ جملے معترضہ عام طور پر ہمارے ہاں اردو انگلش میں بھی کامنلی یوز ہوتا ہے، لیکن ہم جملے معترضہ کو بیان کرنے کے لیے اردو، عربی، فارسی اور دیگر تمام زبانوں میں پنکچویشنز کے محتاج ہیں. اگر ہم پنکچویشن نہ لگائیں تو ہمارے ہاں اردو میں، انگلش میں، فارسی میں پڑھنے والا یا مخاطب جو ہے، سننے والا، وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا بات چل رہی ہے. یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت کا مقام ہے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جو پنکچویشنز کی محتاج نہیں ہے. لہذا ہمارے ہاں جملہ معترضہ جب لکھا جاتا ہے تو ہم بریکٹس کے اندر لکھتے ہیں. یہ بریکٹ کے اندر جملے کو لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کہنا چاہتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل جملہ ہوتا ہے اس سے آپ کا تعلق اس کا نہیں ہوتا. یہ ایک طرح کا کوئی تاکیدی نوٹ ہوتا ہے جو آپ اپنے جملے کے درمیان کسی شے کا ذکر کرنے کے بعد اپنے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. مثلا آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اب ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کو ایک اسپیسیفائیڈ نوٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ بریکٹ لگا کر وہ جملہ بیان کریں گے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ مخاطب متوجہ ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی پروردگار عالم نے اس آیت میں والدین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس جملہ معترضہ کو بیان کیا ہے، گویا پروردگار والدین کے حوالے سے کوئی ایک اسپیسیفک نوٹ، ایک کوئی اسپیسیفک بات ہے، جو امپورٹنٹ نوٹ ہے وہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. اب امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے؟ وہ وصین الانسان بوالدیہ، وصیت کی ہے انسان کو اس کے دونوں والدین، ماں اور باپ کے بارے میں. لیکن پھر اللہ نے بریکٹ لگا کے گویا ہماری اور آپ کی زبان میں جملے معترض میں ذکر کیا ہے والدین کے درمیان ماں کا. وصیت ہم تمہیں دونوں کی کر رہے ہیں، شکریہ دونوں کا کرنا ہے، شکر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ والد کا شکریہ زیادہ ادا کرنا ہے یا والدہ کا زیادہ کرنا ہے؟ نہیں، یہ بحث نہیں ہے. شکر دونوں کا برابر کرنا ہے. لیکن یہاں پر گویا پروردگار ایک اسپیشل گریٹیچوٹ ہے، ایک عظمت کا مقام ہے جو ماں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہے. وہ مقام عظمت کیا ہے؟ کہ یہاں پر روک کر تمہیں والدین کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، لیکن حملته امه وهنا على وهن، تمہارے والدین ہیں لیکن ان والدین میں سے تمہاری ماں کون ہے؟ حملته امه، انسان کو اٹھاتی ہے، حمل کرتی ہے، وهنا على وهن. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا مولا اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا ضعفاً علی ضعفاً، ایک ضعف کی کیفیت. اب یہ ضعف کی کیفیت سے مراد کیا ہے؟ آیا کوئی کمزوری ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لفظ ضعف اور ضعیفی سے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو تصور اردو میں بنتا ہے وہ کمزوری کا بنتا ہے. لیکن یہاں پر وہن سے مراد کیا ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر حضرات بہرحال ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو، لیکن جو چیز ایک عام طور پر تجربے میں بھی رہی ہے اور ہم سب متوجہ بھی ہیں، لیکن میں اس مقام کو بیان کرنے سے پہلے خود اس لفظ کو قرآن کریم سے تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اصل لفظ وہن ہے، یہ بنیادی طور پر قرآن کس قسم کے ضعف اور کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. لہذا قرآن میں اس لفظ وہن سے متعلق جو مشتقات استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک اہم لفظ مہین ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عام طور پر عذاب کے ساتھ استعمال کیا ہے لفظ کو، اور عذاب مہین قیامت کے دن بہت سارے افراد کے لیے اللہ نے بعض مقامات ہے جہاں پر جہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. بعض مقامات پر علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض مقامات پر مہین کا لفظ استعمال ہوا ہے. علیم علم سے نکلا ہے، علم درد کو کہتے ہیں، یعنی کچھ عذاب کی کیفیت ایسی ہوگی جس میں درد کی شدت زیادہ ہوگی. اب مجھے نہیں پتا، علیم مبالغے کا صیغہ ہے، علیم کا مطلب نہایتاً دردناک. قیامت کے دن جب خدا مبالغہ استعمال کرے تو یہ درد کس لیول کا ہونا چاہیے یہ ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں بعض اوقات اشارہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ بعض چیزوں سے متعلق بالآخر ہمیں اپنے اذہانوں میں، اپنے اذہان کے اندر کوئی نہ کوئی تصور رکھنا ضرور چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں عام زندگی میں درد اور الم کی جو کیفیتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محسوس ترین درد وہ ہوتا ہے جو جسمانی درد. اب جسمانی درد کی بھی مختلف کیٹیگریز اور مختلف درجات ہیں. بہرحال یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ سب سے زیادہ خطرناک درد جو ہے وہ دانت کا ہوتا ہے، گردے کا ہوتا ہے، یا معذرت کے ساتھ لیکن بچے کی ولادت کے دوران جس درد سے ماں گزرتی ہے. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کیوں کہ جو لوگ ان تینوں دردوں سے گزر چکے ہیں وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا درد زیادہ شدید ہے. گردے کا درد زیادہ شدید ہوتا ہے، دانت کا، یا اس مرحلے میں جو درد ماں کو حمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن مردوں میں اگر کوئی گردے اور دانت کے درد میں کبھی مبتلا ہوا ہو تو شاید وہ ایک نزدیک ترین اندازہ لگا سکتا ہے اس درد کا جس سے ماں گزرتی. ایک اندازہ نزدیک ترین. یہ جو درد ہیں جو فزیکلی عام طور پر ہمیں ملتے ہیں ان سے زیادہ خطرناک درد جلنے کا ہوتا ہے. جب باڈی جلتی ہے خدا نخواستہ تو جلن کے بعد جو درد پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے چوٹ کے درد سے. لہذا برننگ کیسز میں اگر کوئی شخص ایک حد سے زیادہ جل جائے تو عام طور پر یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. یعنی جلنے والے افراد بعض اوقات اس جلن کی کیفیت کو تحمل نہیں کر پاتے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. انسان کے بدن کو جب چوٹ لگتی ہے عام طور پر اگر اس کا انٹینسٹی زیادہ ہو جائے تو ہمارا نروس سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بس ہمارے ریسیپٹرز پین کو ہماری روح تک پہنچانا چھوڑ دیتا ہے. بس انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اگر یہ انٹینسٹی شدید ہو جائے تو انسان بے ہوش یا اگلے مرحلے میں مر بھی جاتا ہے. یہ ایک لطف ہے پروردگار کا کہ اس نے درد کی ایک حد رکھی ہے، اس درد کی حد سے آگے یا انسان بے ہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا. یہ ہماری باڈی اسی وجہ سے ایک اسپیسیفک لیول آف انٹینسٹی آف پین آگے ٹرانسمٹ نہیں کرتے. لیکن قیامت میں دوزخیوں کو اور جہنمیوں کو جو بدن دیا جائے گا اس کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ بدن نہ آگ نہ چوٹ نہ کسی اور چیز کی اثر سے ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارا یہ جسم چوٹ سے کچلا جا سکتا ہے، مسلا جا سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، آگ سے جل کے ختم ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو جسم دیا جائے گا وہ نہ چوٹ سے ختم ہوگا اور نہ ہی آگ کے جھلسانے سے جھلس کر ختم ہوگا. بس یہ بہت جو جسم قیامت کے دن ہے وہ کسی بھی نوعیت کے عذاب کے سامنے ختم نہیں ہوگا. دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جس بھی انٹینسٹی کا پین ہوگا وہ سارے کا سارا اس کو پہنچائے گا انسان کی روح تک. اب اگر عام آگ کی کیفیت ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت کی آگ جس کو 70 گنا زیادہ شدید کہا گیا ہے اس کی جلن اگر پوری شدت کے ساتھ ہماری روح کو منتقل ہو تو ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ الم اور وہ درد اور وہ کیفیت کیا ہوگی جو قیامت میں جہنمیوں کو خدا اس سے گزارے گا کہ ہم سب کو پروردگار اس آگ اور اس عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. لہذا جہنم سے متعلق مذاق کرتے ہوئے یا جہنم کے بارے میں کبھی بھی یہ سوچتے ہوئے، حتیٰ اس طرح کا کوئی تصور رکھتے ہوئے کہ جو کچھ دن کے لیے جائیں گے اور پھر چھوٹ جائیں گے، یہ تصور کبھی بھی ذہن میں نہیں لائیے گا. اس قدر پین کی شدت زیادہ ہوگی کہ سورہ مبارک حمزہ میں فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ, اس آگ کو اللہ نے اپنی ساتھ ساتھ نسبت دی ہے, اللہ کی آگ کہ جس کو جلایا جائے گا, روشن ہوگی. کیا کرے التی تطلع علی الافئدہ, یہ آگ دلوں کے اوپر طلوع کرے گی. یہ دلوں کے اوپر طلوع سے مراد کیا ہے کہ یہ آگ اس کی جو جلانے کی کیفیت ہے وہ پوری شدت کے ساتھ روح کی طرف منتقل کی جائے گی, اور جب روح اس علم اور اس کیفیت کو محسوس کرے گی تو گویا وہ پوری آگ اس کے قلب اور اس کے روح کے اوپر طلوع کر رہی ہوگی, یعنی پوری طرح سے اس کی روح کو گھیر لے گی. لہذا آخری چیز کیا ہوگی جس کو قیامت نے بیان کیا قرآن میں, کہ فرمایا کہ یہ لوگ موت کو طلب کریں گے لیکن کسی بھی جگہ پر کسی بھی جانب سے موت ان کو مہیا نہیں ہوگی. یہ علیم عذاب ہے, اس کے مقابلے پر مہین وہم سے نکلا ہے. ہمارے ہاں اردو میں جو سب سے کامن لفظ اس کے مشتق استعمال ہوتا ہے وہ لفظ توہین ہے. اب یہ جو لفظ توہین ہے عام طور پر ہمارے ہاں اس کا جو معنی لیا جاتا ہے عام طور پر جو ہوتا ہے وہ اس کا لازمہ ہے. اصل میں وہن کا مطلب ہے ہلکا. اب یہ ہلکا کسی کی عزت اور آبرو کو اگر ہلکا لیا جائے تو جو بیہیویئر انسان سے ظاہر ہوتا ہے وہ توہین آمیز ہوتا ہے. ہم اس بیہیویئر کو توہین کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں توہین کیا ہے, کسی کی بھی عزت اور آبرو اور احترام کو ہلکا سمجھنا. اب یہ ایک فطرت ہے انسان کی, جب بھی انسان کسی کی عزت اور احترام اور اس کی آبرو کو بلند اور بالا سمجھتا ہے تو پھر اس کا بیہیویئر کنٹرولڈ ہوتا ہے, پھر وہ اپنی آواز کو اپنے ریسپانسز کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اگر کہیں پر بھی انسان کے سامنے کسی کی عزت اور آبرو اور احترام نہ ہو, کم ہو اس کی حیثیت, تو پھر انسان اپنے ریسپانسز کو, انسان اپنے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کرتا. اب غور کیجئے گا, اس چیز کی ٹریننگ کہ میں خدا اور رسول کے سامنے احترام سے کیسے پیش آؤں, اس کا پہلا اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے وہ والدین کے احترام کے ذریعے سے ہے. لہذا والدین کا احترام یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ کسی بھی صورت میں دین مبین اسلام میں اس سے کوئی بھی کسی بھی مقام پر خلاصی نہیں ہے. یعنی کوئی ایک مقام بھی آپ ایسا نہیں پیدا کر سکتے کہ جہاں پر اولاد کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے والدین سے بے احترامی کرے اور ان کے سامنے آواز کو بلند کرے, کوئی ایک کیس بھی آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے. کیونکہ جو ایکسٹریم لیول ہو سکتا ہے وہ کیا ہے, وہ ایکسٹریم لیول یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کافر ہوں, مشرک ہوں, اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوں کہ ان کی اولاد بھی مشرک ہو جائے, یہ ایکسٹریم لیول ہو سکتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ شاید ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی مشرک والدین جاہدہ کا, قرآن کا الفاظ یہ 14 نمبر آیات ہے, 15 نمبر آیات, ان جاہدہ کا اگر وہ کوشش کرے انتشری کا کہ تم شرک کرو, پوری کوشش کریں, یہ ماں باپ اگر ایسے ہوں کہ جو پوری کوشش کر رہے ہوں کہ اپنی اولاد کو مشرک بنا دیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, خبردار تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کی بہترامی کرو. صرف وہ امور جن میں شرک پیدا ہونا ہے, جن میں شرک واقع ہو سکتا ہے, فلا تتے ہونا, صرف ان امور میں کہ جہاں پر مثلاً خدا کہہ رہے نماز پڑھو اور مشرک والدین کہ نماز مت پڑھو, تو یہاں پر فلا تتے ہما ان کی اطاعت مت کرو. یہ فلا تتے ہما یہ عمومی نہیں ہے, اس کا تعلق شرک سے, یعنی جس مورد میں وہ شرک کروا رہے ہیں صرف شرک کے مورد میں تم نے اطاعت نہیں کرنی, اس کے بعد کیا کرنا ہے, وصاحب ہما بالمعروف الدنیا, اس کے باوجود دنیا کے اندر تم نے ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے. کون ہے یہ مشرک ماں باپ جو کہ اپنی اولاد کو مشرک بنانے پر تلے ہوئے ہیں. جب اللہ ایسے والدین کے ساتھ بے احترامی برداشت نہیں کرتا تو وہ والدین کے جو مسلمان ہو، وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مومن بنایا ہو، ان تک اسلام کو پہنچایا ہو، یہ ناممکن ہے کہ پروردگار عالم ان کی نسبت بے احترامی کو برداشت کر لے. لہذا ماں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل گریٹیچوڈ، اسی میں جو لفظ اللہ نے وہن کا استعمال کیا اور وہن کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارک عنکبوت میں فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ جو ضعیف اور کمزور گھر ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر ہوتا. اب یہ جو کمی ہے، یہ جو ضعف ہے، یہ جو کمزوری ہے، اس کو ہمیں سایت سے سمجھیں گے. لہذا عذاب مہین اس عذاب کا نام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو معمور یہ کرے گا کہ ان جہنمیوں کی توہین کی جائے. اب یہ بڑا آسان سا مرحلہ ہے، مجھے نہیں پتا، میں بعض چیزوں کو تو شاید آپ کے سامنے اس کو کسی حد تک اس کی کوئی تمثیل پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ فرشتے کسی جہنمی کو کیسے ذلیل و خوار کریں گے یہ شاید ہمارے لیے بھی تصور نہیں ہے. لیکن یقیناً جب فرشتے، جب عذاب کی ڈگری قیامت میں بڑھی ہوئی ہے، تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کا سلوک ایسے جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ ان کے عذاب کو عذاب مہین کہہ رہا ہے، یعنی ذلت اور خواری اور توہین آمیز عذاب. اب یہ عذاب کس کے لیے ہوگا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا. یہ عذاب یقیناً جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کو برقرار نہ رکھنے والوں کے لیے قیامت کا عذاب عذاب توہین ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ للہ العزت، عزت اللہ کے لیے ہے، ولی رسول اس کے رسول کے لیے، ولی المؤمنین اور مؤمنین کے لیے ہے. اب اگر میرے ماں باپ، میرے اطراف میں لوگ مؤمن ہیں اور میں ان مؤمنین کی عزت کو باقی نہیں رکھ رہا، اور پھر اپنے لیے یہ سوچوں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اللہ عذاب مہین مقرر نہیں کرے گا، تو یہ میری خوش فہمی ہے. ایک مومن کی عزت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے کے سارے مقامات صرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ مولا مومن کی کتنی عزت ہے، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے کعبۃ اللہ کی جتنی عزت اور حرمت ہے، مومن کی عزت اور حرمت اس سے 70 گنا زیادہ ہے. اب اگر میں اپنے آپ کو مومن سمجھ کر دوسروں سے تقاضا کروں کہ وہ میری عزت اور احترام کریں جبکہ میں دوسروں کی عزت نہ کروں، اگر میرے ساتھ پیش آنے والا، میرے اطراف میں لوگ مومن ہیں، یہ ہمارا عام سوشل پرابلم ہے، یہ ہمارا عام مرحلہ ہے، ہماری مساجد میں، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں اور بہت سارے مقامات پر کسی ایک مومن کی بے احترامی. اب اس کے مقابلے پر اگر یہ مومنین والدین بھی ہو اور کوئی ان کی بے احترامی کر رہا ہو، تو پھر وہ اپنا حساب کتاب خود سوچ لے. میں بس ایک مقام عرض کروں گا اور پھر زحمت کو تمام. وصیت اللہ نے مسلمانوں کو نہیں کی ہے، یہ وصیت اللہ نے مومنین کو نہیں کی ہے، یہ وصیت اللہ نے متقین کو نہیں کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ وصیت ہم نے انسان کو کی ہے. اب ایک کامن سین میں جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کبھی انسانوں میں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے. تو جب مانتے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ربط ہوگا؟ ربط یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے انسان ہونے، یعنی اس کی ماہیت انسانیہ سے ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو اب ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ ہیومن ہونے کی حیثیت، یہ جو ہمارا انسان ہونا، ہماری انسانیت کی ماہیت، اس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا شکر ادا کرنا اور ان کا احترام کرنا ہے. بس اس کا تعلق انسانیت سے. مثلا ہم بینگ ہیومن، انسان ہونے کے اعتبار سے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی مکتب فکر کے، کچھ چیزیں انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا حق کا احترام کرنا، سچائی کا احترام کرنا، اس طرح کے اور بہت سارے امور، بعض ظلم سے نفرت کرنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانیت کا ہی وہ معیار ہیں کہ جو اسے حیوانیت سے جدا کرتے ہیں. اب انسانیت کے ایک معیار میں سے ایک معیار جو قرآن دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وسین الانسان، یعنی کیا؟ ابھی مسلمان ہونے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی مومن اور متقی ہونے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نزدیک اپنی انسانیت کو اگر ثابت کرنا ہے کہ پروردگار میں وہ انسان ہوں کہ جس کو تو انسان سمجھتا ہے، تو میں وہ انسان کب بنوں گا؟ جب میں اپنے والدین کا احترام کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کے مرحلے میں داخل ہوں گا. اگر میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں، اگر میں اپنے والدین کا شکر اسی طریقے سے جیسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس منزل پر آ کر کر رہا ہوں، تو پھر میں خدا کے سامنے انسان ہوں. بس اس کا معنی کیا ہوا کہ جو شخص بھی اپنے والدین کا احترام نہیں کر سکتا، خدا کے نزدیک اصلا انسانیت کے دائرے سے خارج ہے. اب جو انسان نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان نہ ہو وہ نہ مومن بن سکتا ہے نہ متقی بن سکتا ہے. اللہ وسلم. البتہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح سے والدین، یہ اللہ اولاد کی نسبت بات کر رہا ہے لیکن والدین کی نسبت بھی حقوق ہیں کہ جو والدین کی گردن پر ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو دین مبین اسلام کی تعلیم دینا اور اس سے ریلیٹڈ اور مطالب. بس ایسا نہیں ہے کہ ٹریفک ایک ہی ون وے ہے، ایسا نہیں ہے. لہذا ایک اپنے اندر بحث ہے. آپ والدین کے اگر آپ اس گناہ کبیرہ کی بحث کو جا کر دیکھیں گے تو آقِ والدین بھی ہے اور آقِ ولدین بھی ہے، ولد بھی ہے، آق الولد بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ آق کہ جس کو بچے آق کر دیں قیامت میں. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے پر بچے ہی صرف آق ہوں گے، نہیں. اگر والدین اپنے بچوں کے حقوق میں کوتاہی کریں تو پھر ایک فہرست اور ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ جہاں پر کوئی اپنے بچوں، اپنے فرزندان کے مقابلے پر قیامت کے دن آق. اور جتنا بڑا گناہ والدین کی نافرمان برداری ہے، اسی طرح سے اتنا ہی بڑا گناہ اپنے بچوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا. یہ والدین کی تربیت ہے. لہذا یاد رکھیے گا، دین مبین اسلام جو چاہتا ہے کہ والدین تربیت پائیں تاکہ معاشرہ تربیت پائے، اولاد تربیت پائے. لہذا حتیٰ خود ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اس بات سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھنے کا مرحلہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا جبران ممکن ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور آگے صاحبان اولاد ہونے والے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر تذکر یہ ہے کہ اپنی تربیت کیجئے تاکہ ایک اچھی اولاد آپ اور تربیت یافتہ اولاد معاشرے اور اپنے زمانے کے امام کے حوالے کر سکیں. یقیناً ان تمام مراحل میں والدین کی تربیت کا اثر، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا معصومین علیہ السلام اولاد ناتے ماں کی تربیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر اس مقام سے بڑا مقام تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ماں کی حیثیت سے، گرچہ خانوادہ عصمت ہے، گرچہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے متعلق پروردگار ہے، ایک رابطہ ہے مستقیم اور مربوط ہے ہر وقت اہل بیت اطہار کا، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ اپنی سیرت میں اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں. ایک سیرت کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر خود امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری شب میں نے والدہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور پوری شب تقریباً گزرنے والی تھی، میں نے دیکھا کہ میری ماں نے صرف دوسروں کے لیے دعا کی. یہاں تک کہ میں نے سوال کیا کہ ماں ہمارے لیے تو کیا جواب دیا؟ کہا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے اور پھر گھر. یہ تربیت کے مراحل ہیں. تربیت کے مراحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی اہمیت کو ہم جیسے گناہگاروں تک منتقل کرنے کے لیے جناب سیدہ اپنے بچوں کے چہروں پر پانی ڈال کر ان کو جگا کر رکھ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ آج کی شب بیداری کی شب ہے. یہ مراحل ہیں، تربیت کے مراحل ہیں. اگر یہاں پر ہماری ماں کا دل اپنے بچے کی نیند پر زیادہ دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب خود تربیت یافتہ نہیں ہے. الہی مقامات پر وہ اذیت کے جو بچے کو اس حالت میں کہ جب وہ نیند میں مبتلا ہو اور اسے زبردستی جگایا جائے, ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جناب سیدہ کیا بات پہنچانا چاہ رہی ہیں کہ جہاں پر خدا کی رضا مورد نظر ہو وہاں پہ حتیٰ والدین کو اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے. تربیت کے یہ مراحل ہیں. بعض ماں باپ اپنی محبت کو دین اور خدا سے زیادہ افضل سمجھ رہے ہو. کوئی ایسا مقام کہ جہاں پر ماں باپ کی محبت دین سے ٹکراؤ کا باعث بنے, یہ محبت نہیں ہے, اولاد کے ساتھ دشمنی ہے. اور یقیناً آج جس ماں کا تذکرہ بھی ہے اور جس کے سال ثواب کے لیے اس مجلس کو برپا کیا گیا, اس کی تربیت کا اثر ہے کہ جو ان کی اولاد سے بھی ظہور ہوا. اور یقیناً اپنا ایک ایسا فرزند دین کے حوالے کرنا کہ جو تعلیمی قابلیت بھی رکھتا ہے, اور یقیناً پاکستان کی ایک مشہور انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنا اس بات ہے, اس بات کا کہ یہ قابل فرزند ہے جو ماں دین کے حوالے کر رہے ہیں. یقیناً اس ماں کا درجہ اور مقام عند اللہ اور عند جناب زہرا سلام اللہ علیہا محفوظ. تربیت کے مراحل ہیں, اور یہ کہ تربیت میں دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دینا, اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کر دینا, اپنے بچوں کو, یہ درس بھی جناب سیدہ خود دے کر گئی. عام طور پر ماؤں سے جو سوال کیے گئے ہیں, عام طور پر ماؤں سے جو جواب ملے ہیں اس کے, کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس اسٹیج پر ماں بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے, جب وہ اس کے بطن میں ہوتا ہے, جب وعدہ ہو جاتا ہے. اکثر ماں یہ کہتی ہیں کہ جب بچہ بطن میں ہوتا ہے اس وقت جو ماں کی محبت کی کیفیت ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور کیفیت نہیں ہوتی, گرچہ اس نے بچے کو دیکھا نہیں ہوتا, جبکہ بچے سے اس کا کوئی ارتباط ظاہری نہیں ہوتا, لیکن وہ جو ایک وجود کے اندر ایک احساس ہے, وہ جو ماں اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اپنے بچے کی دھڑکن کو محسوس کر رہی ہوتی ہے, وہ جو اس کے تغذیے کو اپنے تغذیے کے ذریعے سے فراہم کر رہی ہوتی ہے, وہ ایک ایسی محبت ایجاد کرتی ہے. اور یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے وہ تمام تر ضعف کے ساتھ مسلسل بچے کو حمل کرتی ہے, ان تمام کمزوریوں کے ساتھ, ان تمام, یہاں پہ کمزوری سے مراد جیسے مکڑی کے گھر کے اندر ایک نزاکت کی کیفیت ہے, یہاں پر اس ضعف سے مراد وہ نزاکت ہے. وہ پورا پیریڈ کے جب ماں حاملہ ہوتی ہے بچے کی ولادت تک, آپ جانتے ہیں کہ ماں کو کس قدر احتیاط کرنے پڑتی ہے, اس تمام تر احتیاط کے ساتھ ماں اپنے بچے کو حمل کرتی ہے, نزاکت کے اوپر نزاکت ہے, کوئی ایک قدم غلط اٹھا لیا, کوئی ایک چیز غلط ہو گئی تو اپنی اور بچے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی. ان تمام نزاکتوں کے درمیان سے ماں اپنے بچے کو گزارتی ہے اور پھر دو سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے. وفصالہ فی عامین, اس کی جدائی دو سال میں ہے, دو سال تک اس کو دودھ پلانا اپنے وجود سے تغذیہ دینا, لیکن گرچہ یہ بھی اپنے وجود سے تغذیہ دے رہی ہوتی ہے مگر جو پیٹ کے اندر کیفیت ہے, بطن کے اندر کیفیت ہے, وہ شدید. اور جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو اس بچے کے جو ابھی حضرت کے بطن کے اندر موجود ہے, دفاع ولایت میں جب جناب سیدہ دروازے پر جا رہی ہیں تو بی بی جانتی ہیں کہ یہ وہ ہیں جو کہ اب ولایت کے مخالف بن کر سامنے ہیں. لہذا ہمدردی کی یہاں توقع نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر شاید مسلمانوں میں کوئی ایسا مل جائے, کوئی ایسا نکل آئے کہ جس نے میرے بابا کے اس عمل کو بارہا ملاحظہ کیا ہو. چند ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے, چند ایک دنوں کا مرحلہ نہیں ہے, ہفتوں مہینوں کا مرحلہ ہے کہ پیغمبر کئی ماہ تک مسلسل دروازہ جناب سیدہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس دروازے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. حضرت سیدہ متوجہ. اب مجھے یہ بتائیے, ایک شاعر نے واقعاً بڑا خوبصورت شعر کہا, کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ پیغمبر سدرت المنتہا پر ٹھہرنے کی منزل پر آتا ہے تو خدا وہاں پر اس کا ٹھہرنا نہیں دیکھ سکتا. وہاں پر پروردگار کہتا ہے میرے حبیب نالین سمیت آ جاؤ. نہیں ٹھہرانا چاہتا پروردگار کو وہ نبی کے جو سدرت المنتہا پر نہ ٹھہرے, وہ آ کر کسی کے دروازے پر بار بار آ کر ٹھہرے, کئی ماہ تک آ کر ٹھہرے اور سلام کرتا رہے, تو اس دروازے کی حیثیت خدا کے نزدیک یقیناً سدرت المنتہا سے زیادہ ہے. جو اس دروازے کا احترام پر سیدہ کم از کم یہ توقع رکھتی ہے کہ یہ آنے والے انہوں نے میرے بابا کو کئی ماہ تک اس دروازے کے احترام, اپنے احترام کا مقام الگ ہے, اس احترام کو مورد نظر لے کر سیدہ دروازے پر آئی ہے. اور اتمام حجت کی منزل ہے کہ جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہو تمہیں پتا ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے, میں ہوں فاطمہ بنت مصطفیٰ. اور تعارف کرانے پہ جواب کیا مل رہا ہے, بائن ہوا کرے اگر تم نے دروازہ نہ کھولا ہم دروازے کو آگ لگاتے. جو آئے تھے وہ پلٹ کر چلے گئے اور یہ تازیانہ لے کے دروازے پر پہنچے, اور جب یہ کہا نا کہ وہ ان ہوا کرے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے, تب جناب سیدہ جانتی ہیں کہ یہ دھمکی نہیں ہے. لہذا جب اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی ہو تو بعض روایات نے بیان کیا کہ جناب سیدہ نے دروازے کے دونوں پٹوں کو مضبوطی سے پکڑا اس طریقے سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی انگلیاں باہر کی جانب تھی, اتنے تازیانے انگلیوں پر مارے کہ بالآخر سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا. لیکن دروازہ نہیں چھوڑا. جب اس نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلے گا تو لکڑیاں لا کر آگ لگانے کی حکم دے دیا گیا. دروازہ جلنا شروع ہوا, سیدہ نے جلتا ہوا دروازہ بھی جب نہیں چھوڑا تب غصے کی کیفیت بڑھ گئی. لیکن عزیزوں دروازے کو جب آگ نے پوری طرح سے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور قبضے بھی جل گئے, تو اب جب اس نے پوری شدت کے ساتھ دروازے کو لات ماری تو روایات کہتی ہیں کہ دروازہ قبضے سے جدا ہوا ہے, اور جب قبضوں سے جدا ہوا ہے تو بس اس دروازے کے اندر وہ میخ جناب محسن کا ساقط ہونا تھا. سیدہ زمین پر گری ہے, جناب محسن ساقط ہوئے ہیں, سیدہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی منزل ہے ابھی زمین پر گری ہوئی ہے. اور عزیزو سیدہ کی مظلومیت کا مقام یہ ہے کہ کائنات کا مشکل کشا چند قدموں کے فاصلے پر ہے. ہر ٹھوکر پر یا علی مدد کہنے والوں, ہر مشکل میں مولا کائنات کو پکارنے والوں, سیدہ کی اس مصیبت کو در کرنے کی کوشش کرو کہ جب سیدہ گری ہے کائنات کا مشکل کشا سامنے ہے, لیکن آج سیدہ علی کو آواز نہ دے سکی. ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا فضا خزیری, اے فضا مجھے آ کر سنبھال. جناب فضا نے آ کر سہارا دیا. سیدہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہوئی, داخل ہونے والوں کے سامنے تمام قد کے ساتھ دوبارہ راستے کو روکا. ملعون نے دوبارہ ایسا تماشا لگایا. جنازے سے نمٹی ہوئی تھی, کوئی تماشے لگا رہا.